Bak şu rahatsız köşe. Oturs yazdı diye bak yedek. He?
Kamer sahab aa gaya? Momin sahab nahi hai aaj. Wo kabhi kabhi aate hain. Assalamu alaikum. Kya haal hai aapka? Aapki pehli class hai ye?
Haan?
Kahan se shuru karna hai? Ruku 11th ruku padhna? Wahi se shuru hai na? Chalo bhi wahi se. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبكم قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن نتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قلت تبي وهواكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين.
इसको बंद करवा दें, स्पार्क बंद कर दें यहाँ,
ठीक है. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرأتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقض بعض الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لكن اتنا ہی آج مشکل سے ہوگا شاید ہے مگر آج کوئی ایسی آیات نظر نہیں ہیں جس میں زیادہ وقت لگتا ہو جس پہ دن سادہ ترجمہ ہی ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضُّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ.
اور اس سے پہلے ہم نے ایسی قوموں کی طرف اور تجھ سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے، اخذناہم، یہاں رسول الگ مذکور نہیں ہے مگر ارسلنا ہے صرف، اس کا مطلب ہم نے بھیجے تھے، اس میں پیغام بھی آ جاتے ہیں رسول بھی آ جاتے ہیں، بس ہم نے بھیجے تھے تجھ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول، فأخذناہم، رسول یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں اردو میں رسول کہنا پڑتا ہے مگر ارسلنا میں مضمون داخل ہے لیکن الگ رسول مذکور نہیں ہے، پھر ان کو باسا اور درہ سے پکڑ لیا، باسا عام طور پر بھوک کے دکھ کو کہتے ہیں، فقر غربت کا دکھ، اور درہ دوسری تکلیفوں کو، تو ہم نے ان کو غربت کی تکلیف سے بھی آزمایا اور دوسرے دکھوں والی باتوں سے بھی آزمایا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا، یہاں عذاب کا ترجمہ حضرت میر صاحب نے کیا ہوا ہے مگر یہاں مراد وہی ہے کہ تنگی کا دور آیا، جب ان پر تنگی کا دور آیا تو ضرعوا، انہوں نے عاجزی اختیار کی، ولیکن قصد قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھایا، ما کانو یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، فلما نسو ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شئن، ہم نے ان پر ہر قسم کے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، کل شئن سے مراد یہاں دنیاوی نعمتیں ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلد عذاب میں پکڑ لیتا ہے لیکن بعض دفعہ نعمتوں کے ذریعے بھی عذاب دیا جاتا ہے، اور اس کا اس آیت کے جو سیاق و سباق ہے اس سے گہرا تعلق ہے، وہ لوگ جن کو باسا سے پہلے ہی آزمایا جا چکا ہو، ان کو غربت کے بعد پھر کچھ تو ملنا چاہیے، ایسا دور جس میں وہ عیش و عشرت بھی کر سکیں، تو فرماتا ہے ان کو وہ جب جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہم باس کے بعد اچانک پھر باس کے ذریعے نہیں پکڑا کرتے بلکہ ایسی قوموں کو کچھ آسائش کا دور دے دیتے ہیں تاکہ اس دنیا سے کچھ تو حصہ پالیں، لیکن یہ فیصلہ ان کی بد کرداری کی وجہ سے پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے کہ انجام کیا ہوگا، بس وہ جزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل کا طریق جاری ہے اس مضمون کا اجرا ہے یہاں، یہ اس لیے اتفاقی حادثہ نہیں ہے کہ یہاں اچانک خدا کیوں پکڑنے کی بجائے نعمت کا ذکر کر دیتا ہے، فرمایا تو ولیکن قصد قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شئ، ہم نے ان پر ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ خوب خوش ہو گئے، جب وہ بہت خوش ہو گئے اس سے جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا، اخذ نہ ہوں یا عطا کیے گئے تھے، اوتو کا مطلب ہے عطا کیے گئے تھے، جو دیے گئے تھے، اخذ نہ ہوں بختتاً فیضا ہوں مبلسون، تو پھر ان کو اچانک پکڑ لیا، وہ اضا ہوں مبلسون، اور وہ یک دفعہ نا امید ہو گئے، یہاں جو ان کی پکڑ آئی ہے اچانک یہ بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ تنگی دیکھی ہے لمبا عرصہ، پھر عیش و عشرت کے دور کے بعد اگر پھر دوبارہ تنگی کے دور میں سے گزریں تو بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، پھر یک دفعہ ختم کر دینا جو ہے یہ ایک رحمت ہوتی ہے، بعض دفعہ اس صورت میں تو نظر آ رہی ہے، تو جب ان کو اچانک پھر ہماری طرف سے پکڑنے آ لیا تو پھر وہ مایوس ہو گیا کہ بچنے کی کوئی راہ نہیں رہی، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا ان کی جڑیں کاٹ دی گئیں. جو اچانک عذاب آتا ہے اس قسم کا، اس میں اچانک پن کے ساتھ شدت بھی پائی جاتی ہے، تو جڑیں کاٹنے کا مطلب ان کا پھر کچھ نشان باقی نہیں چھوڑا. والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ صرف ایک الجھن والا موقع ہے. یہاں الحمد کا مضمون کیوں اطلاق، کیسے اطلاق پاتا ہے جبکہ پکڑ اور سزا کا مضمون چل رہا ہے؟ کیوں جی مجید صاحب، آپ بھی کچھ بولتے؟ نہیں تو یہ اشرف صاحب آ گئے ہیں، اب انہوں نے ضرور کچھ کہنے ہیں. ہاں فرمائے.
یہی
حفاظت ہے. یہ تصویر نہ کریں، یہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں الحمد کا مضمون کیسے جاری ہوا؟
مراد اٹامک وار ہے، تو پھر زمین ان کی جڑ کاٹی گئی ویسٹ قوم کی، اور الحمد للہ رب العالمین.
پہلے کب ہوئی تھی اٹامک وار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کب ہوئی تھی؟
لیکن یہ
وہ تو شروع وہاں سے مضمون ہوا ہوا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی لوگ تھے جن کے ساتھ ہم نے یہ کچھ کیا، تو اس میں تو اٹامک بام وار کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تھا کوئی.
اگر ان آیات سے مراد مغربی اقوام کی،
وہ نہیں نہ لے سکتے، کیونکہ مضمون یہ چل رہا ہے یہاں عمومی پکڑ نہیں ہے. اگر عمومی ہو تو اس میں جہاں تک مرضی قیامت تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیں آپ. یہاں مضمون کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی کچھ قومیں گزری ہیں جو یہ یہ کیا کرتی تھیں، ہم نے ان کے ساتھ یہ کچھ کیا، اور جب پھر بالآخر ان کو دنیا کی نعمتیں دے کر راضی کر دیا پھر ان کی جڑیں کاٹی گئیں. اس سے یہ استدلال تو آپ کر سکتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن یہاں مذکور یہ نہیں ہے. آفتاب صاحب تواری اکھیں کو تھوڑی تھوڑی چمک آ رہی ہے، ملکے ہیں دسو کی قصہ ہے؟
یہ کہ وہ چونکہ قوم جو تھی وہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہوتا، خدا نے ان کی جڑیں کاٹ دی،
اور تو ٹھیک ہے
اب وہ یہ ان کی جڑیں کا جو آئندہ سے وہ گناہوں سے باز آئیں گے، اس بارے میں یہ الحمد للہ رب العالمین نے کہا ہے.
الحمد کا مضمون تو ویسے ہر جگہ ہی کھینچ کر اطلاق کیا جا سکتا ہے، بڑا وسیع مضمون ہے نا. اس جگہ خصوصیت سے ہم کیوں بیان ہوئی میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر ایسی آیات جن میں عذاب کے ذکر چلتا ہو، تباہی کا ذکر چلتا ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا خیر الحاکمین، خیر الفاصلین، منتقم اور جبار اور قادر، یہ ذکر چلتے ہیں. یہ روزمرہ کا دستور نہیں ہے قرآن کریم کا کہ پکڑ کے بعد حمد کا مضمون بیان کرے، اس لیے اس پر کچھ زیادہ غور ضروری ہے.
خاص کم جہاں پاک کا مضمون ہے یہاں.
اچھا جو باقی جگہ مٹتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں خاص کم جہاں ناپاک.
اگلے لوگ
میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہر جگہ دوسری قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے، مگر الحمد خصوصیت کے ساتھ جب بیان ہو تو کوئی غیر معمولی دل سے آواز اٹھنی چاہیے حمد کی. ایسے موقع پر تبارک جیسا ہے تبارک اللہ اسم الخالقین، ایسے بعض مواقع آتے ہیں کہ دل کی فطرت سے گہرائی سے آواز اٹھتی ہے. تبھی وہ کاتب وحی تھا جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھی جس کے بعد تبارک کی آواز اٹھنی چاہیے، تو کاتب وحی کے منہ سے بھی تبارک اللہ اسم الخالقین نکلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، وہ دیکھنے لگا کہ اب نے فرمایا ہاں یہی ہے، تو اس بدبخت کی ہلاکت کا وہ ملحمہ تھا. وہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بات پسند آ گئی ہے، اس لیے آپ نے اس کو وہی بنا لیا ہے، چنانچہ اس کا بد انجام ہو گیا پھر وہ. تو بعض دفعہ قرآن کریم سے ایک ایسا مضمون پھوٹتا ہے جو ہمارے دل سے بھی اسی طرح اٹھتا ہے. اور اطلاق دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پہ منطبق ہو جاتے ہیں. تو جہاں الحمد آئے وہاں اسی قسم کا وہ موقع ہے. یہ سارا مضمون جو ہے, ضروری نہیں کہ ایک آخری بات ہی ہو, اس سارے مضمون کا ایک حمد سے تعلق ہے. اب دوبارہ اس کو دیکھیں, جس طرح میں نے پہلے بیان کیا تھا, جو باریک فرق ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی لطافت کے ساتھ معاملے کرتا ہے, بہت باریک بینی سے معاملات کو دیکھتا ہے, اور ان لوگوں کو جس قسم کی ڈھیل دی گئی ہے, جس طریق پر ان سے سلوک ہوا ہے کہ پہلے غربت دی اور غربت کے نتیجے میں توجہ دلائی کہ تم عاجزی اختیار کرو, اب ایک غریب ہو کر تکبر کرے تو وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات ہے. پھر بھی اللہ ان کو پکڑتا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکبر خدا تعالیٰ کو اس کا برا لگتا ہے جو بے حیثیت ہو, کچھ بھی نہ ہو اور پھر متکبر ہو. تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس سے پہلے غربت میں آزمائے گئے, تکلیفیں بھی اٹھائیں لیکن ہوش نہیں آئی, جیسا کہ آج کل بعض ملکوں میں ہو رہا ہے. مصیبتیں ہیں, ہر قسم کی آزمائشیں ہیں, مگر اس کے باوجود ہوش نہیں آتی. تو فرمایا ایسے دور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر پکڑتا نہیں بعض اوقات, بلکہ ان کو کچھ آرام کرنے دیتا ہے. اس میں دو پہلو ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تمہیں مصیبت کی آزمائش میں ڈالا تھا, اگر رحمت کی آزمائش میں ڈالتا تو پھر ہم اس میں سے سرخرو ہو کے نکلاتے. بعض قوموں کو تو نے رحمت کی آزمائش میں ڈالا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہر پہلو سے اس مضمون کو مکمل کیا, تب حال الحمد دل سے اٹھتی ہے کہ ان کو تکلیف کے عذاب سے کے ابتلا سے رحمت کے ابتلا میں مبتلا کر دیا, کوئی عذر کی جگہ ان کی نہیں چھوڑی. جب دونوں حالتیں دیکھ لی گئیں اور وہ اس قابل نہ رہے کہ دنیا کے لیے دکھ میں یا خوشی میں کسی فائدے کا مجھے بن سکیں, تو اس کا طبی تقاضا تھا کہ ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں, کسی پہلو سے بھی اب وہ زندہ رہنے کے مستحق نہیں رہے. یہ فیصلہ دینے کے بعد پھر الحمد کا مضمون دل سے خود بخود اٹھتا ہے کہ کیسا کامل نظام ہے, کیسا فصیح و بلی کلام ہے کہ پورے گھیرے میں لے لیا ہر چیز کو, اور تبھی حالتوں کا ایک دوسرے کے بعد آنا, ان کا الٹ پلٹ, پھر اس سے کئی مضمون پھوٹنا, یہ سارے حمد کے مضامین ہیں. اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان آیات پر غور ہی دل سے حمد کا مضمون اٹھاتا ہے, اور عین اس موقع پر الحمدللہ کا اعلان ہے, الحمدللہ رب العالمین. قل ارأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. ایک اور بھی مضمون ہے جڑیں کاٹی جانے والا, کہ ایسے لوگ بعض دفعہ اگر باقی بھی بچتے ہیں تو پھر وہ نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی طرح رہتے ہیں جن کے دلوں پر موری ہو چکی ہوں, اور ان کی جو بقا ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک لاش پھر رہی ہو, اس میں زندگی نہ ہو. فرماتا ہے کہ تو کیا تو مجھے بتاؤ تو صحیح, اس کا ایک ترجمہ یہ ہے قل ارأيتكم سے مراد ہے کیا کبھی تم نے غور کیا ہے, ان اخذ اللہ سمعکم, کہ اے بنی نوع انسان اگر خدا تمہارے کان اچک لے جائے یعنی تمہاری شنوائی ختم کر دے, وہ ابصارکم اور تمہاری آنکھیں بھی یا بینائی بھی, وہ ختم اعلیٰ قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے, من الہ غیر اللہ یاتیکم بے, پھر اس کے سوا اور کون معبود ہے جو ان چیزوں کو اس چیز کو تمہارے لیے واپس لے آئے. بہی سے مراد یہ صلاحیتیں جو ضائع ہو گئی ہیں, یہاں ہی کی ضمیر ہے, کس معین لفظ کی طرف ہی کی, یا تو مضمون کی طرف اگر جائے تو تب بھی ہی کہہ سکتے ہیں, یا پھر ہا کی ضمیر بھی لگتی ہے. کیوں جی, اب بتائیں. آپ کو گرامر کے نقطۂ نگاہ سے ہی کی ضمیر سے آپ کو کدھر کس کی طرح راجے سمجھیں گے؟ وہی مضمون یعنی اس سارے مضمون کی طرح ضمیر ہے، اس لیے اس میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہے، مونث مذکر کا کوئی فرق نہیں ہے. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصرفون، ذرا غور کر ان پر کس طرح ہم آیات کو ادل بدل کر بیان کرتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. ثم هم یصرفون، پھر بھی وہ الٹے پھر جاتے ہیں. تو وہ تصویر ہیں اس مضمون کی جو پہلے بیان ہوئے، ابھی نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. تو دیکھو یہ اس کی زندہ مثال پھیر رہے ہیں. انظر سے مراد یہ ہے ان کو دیکھ لے، ان کا یہی حال ہے کہ ان کو سماعت سے اور بصارت سے اور فہم سے محروم کر دیا گیا ہے. قل ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن اور جہرتن حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کہہ یا پوچھ ارایتکم، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے یا اس بات کو دیکھا ہے کہ اگر غور سے غور ہی مراد ہیں دیکھنا نہیں. قل ارایتکم، کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اور جہرتن یا اونچی آواز کے ساتھ آئے، حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کی قوم کے سوا کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ یہاں بختہ کے مقابل پر اونچی آواز کیوں فرمایا گیا ہے؟ جہرا تو اونچا ہوں آواز، اونچی آواز کو یعنی گھن گرج کے ساتھ جو عذاب آئے اس کو کہیں گے یہ جہرن آیا ہے، جیسے بجلیاں کڑکتی ہیں اور ایک بہت ہی خوفناک قسم کا سزا دینے والا بادل اٹھتا ہے، اس کے ساتھ بڑا شور پڑتا ہے، اس کو جہرا کہیں گے. مگر بختتاً کے مقابلے پر جہرا کیوں ہے؟ اس کا گہرا تعلق ہے، بختتاً میں رفتار اتنی تیز ہوتی ہے عذاب کی کہ شور کی آواز سنائی نہیں دے سکتی. جیسے کسی کو گولی ماری جائے تو جو اپنی گولی اس گولی سے مر جائے اسی وقت، اس کو کبھی آواز نہیں آتی، کیونکہ آواز سے پہلے مثلا دماغ میں گولی لگ گئی ہے یا دل پہ لگی ہے تو اس گولی کی آواز اس کو نہیں آئے گی، کیونکہ آواز بعد میں پہنچتی ہے، گولی پہلے پہنچتی ہے. اس طرح اٹامک بام میں بھی وہ اٹامک بام کی دھڑک جو ہے وہ پہلے پہنچ جاتی ہے اور آگ بعد میں پہنچتی ہے، اس لیے وہ بھی آواز کے بغیر اور گرمی کے بغیر مرتے ہیں لوگ، نہ آواز سن سکتے ہیں نہ کوئی گرمی، اچانک بختتاً. تو اس لحاظ سے اس کا مضمون کا تعلق آئندہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض عذاب بختتاً ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے اٹامک بام کے ذکر میں تتلیو علی الافیدہ، اس کی آگ جو ہے وہ دلوں پر بھڑکے گی، جھپٹے گی. تلا جھانکنے کو بھی کہتے ہیں، جھپٹنے کو بھی کہتے ہیں. تو اس کی آگ جو ہے جسموں کو چھوڑ کر دلوں تک جا پہنچے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اچانک ہوگا کہ دل خا بیٹھ جائیں گے پیشتر اس کے کہ عذاب وہاں تک پہنچ جائے. اس کی گرمی، اس کے شعلے، اس کی ریڈیشن، یہ سب بعد میں آتی ہیں. جو پہلا ہے نا، جو ریڈیشن کی پہلی لہریں، وہ صرف دھڑک ہے، ایک وائبریشن ہے اتنی حیرت انگیز کہ جہاں سے گزرتی ہے اس کو پارا پارا کر دیتی ہے. یہ وہ بختتاً کا مضمون ہے، اس میں سنائی نہیں دیتا، بس اچانک بھی ہے اور شدید ہے، اور ایسا کہ اگر اس کی آواز تھی بھی تو مرنے والوں کو سنائی نہیں دے گی. یا ایسا بھی عذاب ہے یعنی اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے، جو بختتاً ہے اس میں یہ بھی مضمون ہے کہ اسے بھاگ سکتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے اور کب آ جائے گا، تو بچ کس طرح سکو گے. دوسرا ہے جہرتاً، شور پڑا ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، ہوائی جہاز آتے ہیں گرجتے ہوئے، کولے پھٹ رہے ہیں، یہ سارے آواز والے سزا عذاب ہیں, مگر اگر جو نتیجہ نکالا ہے وہ ہے اصل قابل توجہ. ساری توجہ ہے, نتیجہ یہ ہے حل یہلکو الا القوم الظالمون, تو ایسی صورت میں کیا ظالموں کے سوا بھی کوئی سزا پائے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ عذاب ایسا ہے جس میں خدا کے پاک بندے بچائے جائیں گے, اور عام ہونے کے باوجود اس کے کہ کسی کو کوئی جائے فرار نہ رہے, پھر بھی اللہ اپنے بندوں کو بچا لے گا, یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ خدا کا غضب منکرین پر نازل ہوا ہے, کوئی اتفاقی روزمرہ کا حادثہ نہیں ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, اور ہم نہیں بھیجتے جن کو بھیجتے ہیں إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, مگر خوشخبریاں دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ, بس جو بھی ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ کوئی غم کریں گے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا, یمسہم العذاب, عذاب انہیں پہنچے گا, بما کانوا یفسقون, اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے یا فسق و فجور کیا کرتے تھے. مسا سے مراد اس میں لمس, ٹچ کرنا ہے, وہی ذوق والی بات ہے کہ عذاب انہیں پہنچے گا, اسے انہیں لگا ہاتھ لگا کے مطلب ہے کہ ان کے جسم تک پہنچ جائے گا, اس سے اس کا لمس ہی اس کا بہت کافی ہے, اتنی شدت ہے اس میں کہ اس کے ان کے بدن کو چھو جانا ہی یہ ان کے لیے فیصلہ کن ہو جائے گا. باقی باتیں ہوتی رہتی ہیں, مگر بعض جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب پکڑ لے گا, گھیرے میں لے لے گا, بعض جگہ مس کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو ان معنوں میں ہے کہ عذاب بہت زیادہ شدید ہے. تکذیب جو ہے یہ ہے اصل بات, حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ محض انکار اپنی ذات میں عذاب کو لازم نہیں کرتا, لیکن انکار کے ساتھ شرارت اور شدت ہو اور مظلوموں کو ستانا ہو تو پھر خدا تعالیٰ بہت تف فکر کرتا ہے. بس آپ نے یہ بھی قوم کو مشورہ دیا کہ تم مجھے اپنے حال پہ رہنے دو, اگر تمہیں نہیں ایمان تو چھوڑ دو, مگر خدا کے عذاب کو کیوں سے ہٹتے ہو, کیوں دعوت دیتے ہو؟ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے فرعون کے وقت کے مومن نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اللہ آپ ہی پکڑے گا اس کو, تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے, اگر سچا ہے اور تم نے یہ حرکت کی جو کرنا چاہتے ہو تو پھر جو وعدے کیا کر رہا ہے تو اس سے عذاب کے تم سے وہ کبھی نہیں تمہارا پیچھا چھوڑیں گے, وہ ہو کے رہیں گے. تو بعض دفعہ دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے قوموں کو اور محض انکار کی وجہ سے نہیں پکڑتا, اگر شرارتوں میں بڑھ جائیں پھر ان کو سزائیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. کہاں گیا یہ؟ ہاں, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, تو کہہ دے کہ میں ہرگز یہ نہیں کہتا, ہرگز لفظ تو نہیں مگر بیان میں طاقت ہے بہرحال, تو کہہ دے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا اعلم الغیب, اور میں غیب نہیں جانتا, ولا اقول لکم انی ملک, اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ایک فرشتہ ہوں, ان اتبع الا ما یوحا الی, میں تو محض اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے. قل هل يستوي العمى والبصير, تو کہہ دے کہ کیا اندھا اور سجاکھا یعنی بینا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون, بس کیوں تم غور نہیں کرتے؟ یہاں عالم الغیب کا خزائن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ غیب کا علم ہی دراصل دولت کا پیش خیمہ ہے. اگر غیب کا علم ہو تو ساری دنیا کے انسان دولتیں سمیٹ سکتے ہیں. یہ جتنے سٹے کے بازار ہیں سارے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. پتہ ہو کیا چیز بننی ہے. یعنی آنن فانن سب دنیا کی دولتوں پہ آپ قابض ہو سکتے ہیں. غیب کے متعلق آئندہ کیا ہونے والا ہے, اس کے کس جگہ کے ساتھ بازاری ہوگی, کس جگہ کیا ہوگا, تجارتوں کے رخ کیا ہوں گے, کیا چیز سستی ہوگی, کیا مہنگی ہوگی, یہ صرف ایک حصہ ہے غیب کا. اس حصے سے ہی ایک آدمی دنیا کا متمول ترین انسان بن سکتا ہے. لیکن اور بھی بہت سے ہیں اس کے تعلق غیب کے ساتھ. بس غیب کا مضمون خزانوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. کہ نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے, نہ یہ کہتا ہوں کہ علم الغیب ہے جس کے ذریعے میں خزانے خود بنا لوں گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ اللہ جو مجھ پر وحی کرتا ہے اس کے سوا میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دونوں خزانوں سے انسان کو مبرہ اور بالا کر دیتی ہیں. اگر انسان وحی کی پیروی کرے اور کچھ نہ کرے تو دنیا کے خزانے بھی بالآخر اسی کے سپرد ہوتے ہیں, اور غیب کا علم بھی اسی کے لیے بنایا جاتا ہے. اس کو ایسا مضمون سکھایا جاتا ہے جس سے غیب کے علوم اس پر روشن ہونے لگتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر بھی روشن ہونے لگتے ہیں. بس فرمایا اس کے بعد دیکھ لیں, وہی مضمون ہے. میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں. اب بتاؤ کہ دیکھنے والا اور اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو وحی کی پیروی کرتا ہے وہ دیکھنے والا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے, اور باقی سب اندھے ہیں اس کے مقابلے پر. تو غیب کا علم بھی اسی کو ہو گیا. ایک طرف سے انکار ہے, وہ ذاتی اپنی صلاحیت کا انکار ہے اصل میں. دوسری طرف سے جو اقرار ہے وہ اللہ کے واسطے سے اقرار ہے. بس تم کیوں تفکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, تتفکرون, غور و فکر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. انذر به الذین یخافون ان یوشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے, ان کو ڈرا. کیا ڈرا؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, کہ اس کے سوا نہ تو کوئی ان کا دوست ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. اس لیے ڈرا لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. تقوی وہی اختیار کرتے ہیں جو پہلے کچھ خوف رکھتے ہیں, جن میں ایمان کا کچھ حصہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. ورنہ جو بالکل منکر چٹیل منکر ہوں ان کو کوئی ڈرا نہیں سکتا, ان کی سمن بکن والی حالت ہوتی ہے. لا تطرد الذین ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, ان لوگوں کو نہ دھتکار جو اللہ کو پکارتے ہیں صبحوں کو بھی اور شام کے وقت بھی. غدوت, غدا اور عشی, صبح اور شام کیوں پکارتے ہیں؟ یریدون وجہہ, اس کی رضا چاہتے ہوئے. ما علیک من حسابہم من شیء, تجھ پر ان کے حساب کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء, نہ تیرے حساب سے ان کو کوئی غرض ہے, ان پر کوئی ذمہ داری نہیں. فتطردہم فتکون من الظالمین, بس ایسے لوگوں کو اگر تم نے دھتکارا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. یہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے غلام عطا ہوئے تھے جن کی غربت رضائے باری تعالیٰ کی خاطر تھی. کیونکہ جب وہ مانگتے تھے اس غربت میں تو مال نہیں مانگتے تھے بلکہ رضا چاہتے تھے. ورنہ ہر غریب پہلے تو مال مانگے گا, اور پہلے ذکر بھی گزر چکا ہے جو غیر مومن ہیں ان کی نظر ہی مال پر ہے, دولتوں پر اور علم, ایسے علم پر جس کے نتیجے میں وہ طاقتور ہو جائیں. تو کہتے ہیں لا بتاؤ کیا ہے تیرے پاس مال, ہم تجھے مانیں تو کیا فائدہ ہوگا, کون سا ایسا علم ہے غیب کا جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. ان کی تمام تر توجہ اس طرف ہے. اس کا جواب دے دیا گیا. اب ان کا ذکر چلا ہے جو اور قسم کی مخلوق پیدا ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ. اور وہ غریب تو ہیں جبکہ غربت میں سب سے زیادہ توجہ اموال کی حصول کی طرف پیدا ہوتی ہے, اور پھر مانگنا بھی خدا سے ہو تو مانگتے کیا ہیں؟ رضا. یہ جو مضمون ہے یہ بہت عظیم شان مضمون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور غلاموں کے لیے, ایک عبدالعباد تک کے لیے ان کی عظیم تعریف ہے. دن رات شام صبح و شام اللہ کو بلاتے ہیں, یریدون وجہہ, اور اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے جو خدا جو بظاہر نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی ڈانٹ ہے, ڈپٹ ہے کہ دیکھو ان کی سزا ایسا نہ کرنا, مگر مراد اس سے مومن ہے. بعض دفعہ ایک پیارے کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ ہرگز یہ نہ کرنا, مراد یہ ہے کہ اگر میں اس نے یہ کیا اور میں نے اس سے یہ سلوک کیا تو تم لوگ کیا چیز ہو, اگر تم نے کیا تو ہرگز پکڑ سے بچ نہیں سکو گے. تو یہ تو ناممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے, کیونکہ تمام دوسری جگہ قرآن کریم میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا تعارف کروایا گیا ہے, بالمومنین رؤوف الرحیم, تو آپ سے تو دور کبھی تصور نہیں باندھا جا سکتا کہ ایسا کریں. جب مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو نے ایسا کیا تو میں یہ کروں گا, مراد یہ ہے کہ سارے ڈر جائیں اس گرد. بظاہر ڈانٹا جا رہا ہے ادھر, لیکن مخاطب سارے دوسرے لوگ ہیں. فرماتا ہے اللہ تعالی, فتطردہم, ایسے لوگ جن کا ذکر ہوا فتطردہم, ان کو تو دھتکارے, اگر تو دھتکارے فتکون من الظالمین, تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اس میں یعنی غریب سے ویسے ہی تکبر سے پیش آنا خدا کو ناپسند ہے, مگر ان غریبوں سے خاص طور پہ جن کی غربت خالص اللہ تھی اور غربت کے باوجود اللہ سے اس کی رضا چاہتے تھے, ان سے بے انتہا نرمی اور پیار اور شفقت سے سلوک ہونا چاہیے. کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا هؤلاء من الله علیهم بیننا, اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا, لیقولوا, تاکہ وہ کہیں هؤلاء من الله علیهم بیننا, کیا یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے ہمارے جن کو اللہ تعالی نے ہمارے درمیان احسان کرنے کے لیے چن لیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے تو اس کی توقع کوئی نہیں کہ ایسی حرکت ہو, نعوذ باللہ من ذالک, لیکن فرمایا دنیا والے یہی کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم نے وکزارے کا فتنہ بعضہم ببعضن, بعض لوگوں کی غربت سے بعض دوسرے لوگوں کو آزمایا کہ ان سے دیکھیں کیا سلوک کرتے ہیں, جن پر دوسرے بعض کون سے ہیں, جن پر اللہ نے فضل فرمائے, جن کو اپنی نعمتوں کے لیے چن لیا, جن پر احسانات کے سلسلے شروع کیے. لیقولوا هؤلاء من الله علیهم بیننا, اللہ کو یہی ٹوٹے پجے لوگ نظر آتے تھے, ٹوٹا پجا ہے, یہی فقیر مارے جن کے پلے کچھ بھی نہیں, نہ دین نہ دنیا, ان کو دین بھی دکھائی نہیں دیتا تھا کہ واہ جی واہ اللہ نے چنا تو ان کو ہی چنا ہمارے درمیان سے. اس میں بھی دیکھو تکبر کتنا ہے, ہم بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, چننا تھا تو ہمیں چنتا, یہ کون ہوتے ہیں چننے والے جن کو چنا جائے. الیس اللہ بعلم بالشاکرین, کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو جانتا نہیں؟ کیسے چنے تمہیں, تم تو نہ شکر لوگ ہو. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب تیرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو کہے سلام ہو تم پر, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اللہ نے اپنے نفس پر رحمت فرض کر لی ہے. بڑا عظیم اجر ہے ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس مقام پر پہنچے ہوں کہ اللہ محمد رسول اللہ سے فرما رہا ہے کہ ان سے ایک سلام کہہ, اور کہہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت فرض کر لی ہے. کن باتوں میں رحمت فرض کی ہے؟ یہاں بخشش کا مضمون اب شروع ہوگا. انہ من عمل منکم سوم بجہالتن, کہ تم میں سے اگر کوئی برائی بھی کر بیٹھے جہالت سے ثم تاب من بعده واصلح, پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے, فانہ غفور الرحیم, تو یقیناً وہ یعنی اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہاں کتبہ کا مضمون بتا رہا ہے کہ ان کی بخشش جو ہے وہ لکھی گئی ہے, اور نہ صرف اللہ ان کو بعد میں گناہ کے بعد موقع دے گا کہ وہ شرمندہ ہوں اور اسے پہچانیں اور استغفار کریں, بلکہ استغفار کے نتیجے میں ان کی بخشش کی اطلاع پہلے دی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس میں صلح حدیبیہ کی بیعت کرنے والے بھی داخل ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بس اب بخشے گئے. تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اس کے بعد, ان کی حالت ایسی ہے کہ گناہوں میں ان کا دل لگتا ہی نہیں زیادہ, ہو بھی جائیں تو پھر لوٹتے ہیں اللہ کی طرف اور خدا ان کو موقع بھی پھر دے دیتا ہے, اور ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے. باقی مضامین جو آئے ہیں ان میں فرماتا ہے مرضی ہے بخشنے, مرضی ہے نہ بخشنے. یہاں دیکھیں کہیں نہ بخشنے کا ذکر تک نہیں ہے. اور توبہ کا نتیجہ اصلاح بھی ہے, یعنی توبہ کرتے رہنا اور اصلاح نہ کرنا یہ توبہ کو جھٹلانے والی بات ہے. اس لیے ہر توبہ جو سچی ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان پہلے سے بہتر وجود بن کے ابھرتا ہے. اگر اصلاح جزوی بھی ہو تو یہ بھی امید افزا ہے, لیکن اگر اجزاء یعنی وہ اصلاح کلی ہو جائے تو یہ اصل ہے کامل, جس کو توبہ النصوحہ کہا جاتا ہے. تو توبہ کی بھی قسمیں ہیں, سب سے پہلے تو یہ خلش کہ مجھ سے کچھ ہوا ہے اور خدا کی طرف رجوع, پھر اس رجوع کی سچائی اس میں ہو کہ انسان عمدن ارادتاً اپنے گناہوں کو کم کرے اور کچھ بوجھ اتارے, اگر پورے نہیں اٹھا اتار سکتا تو اتنا اتارے کہ یقین ہو جائے کہ اس نے اصلاح کی طرف قدم اٹھایا تھا. ایسے لوگوں کو مہلت ملتی ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ موقع دیتا چلے جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کی اصلاح کامل ہو جائے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, اور اسی طرح ہم آیات کو خوب کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ کھول کر مطلب تفصیل سے بیان کرتے ہیں, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, تاکہ جو مجرم ہیں ان کی راہ بھی خوب کھل جائے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہ رہے. ان راہوں کے مقابل پر جب ظالموں کی راہیں بھی خوب کھول کر بیان کر دی جائیں تو کسی جگہ بھی کوئی ابہام باقی نہیں رہتا. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, تو ان سے کہہ دے کہ مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہ میں ان چیزوں کی یا ان لوگوں کی بات کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. قل لا اتبعوا اہواءکم, تو ان سے کہہ دے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی تو کبھی نہیں کروں گا. قد ضللت اذم, ورنہ میں اسی وقت گمراہ ہو جاؤں گا. لا میں اگرچہ لن اتبع نہیں ہے, لن اتبع بلکہ لا اتبعو ہے, تو اس کا جو شدت ہے معنوں کی وہ قد ضللت اذم اس سے ملتی ہے, کہ جس کو یہ پتا ہو کہ ادھر میں نے یہ فیل کیا ادھر میں ہلاک ہو گیا, وہ کس طرح اس کے لیے ممکن, ناممکن ہے اس کے لیے کہ وہ کام کر سکے جس کو اتنا یقین ہو کہ یہاں میرا قدم اکھڑا اور وہاں میں ہلاکت کے گڑے میں جا پڑا. یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز کا علم تھا حقیقت کا بڑی گہرائی کے ساتھ, اس لیے آپ سے وہ لغزش بھی ممکن نہیں تھی جو بعض دفعہ مومن کر لیتے ہیں اور ان کے لیے ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے, کیونکہ جتنا عرفان بڑھتا ہے گناہ کا اتنا ہی نیکی کا عرفان بڑھتا ہے. یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ کا عرفان کم ہو اور نیکی کا زیادہ ہو، بیک وقت دونوں عرفان کٹھے چلتے ہیں. تو فرماتا ہے قد ضللت اذن وما انا من المهتدین، کہ میں تو پھر مان بلا تاخیر گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے پھر نہیں ہو سکوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی، تو کہہ دے میں تو اللہ کی طرف سے ایک روشنی پر قائم ہوں، اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر قائم ہوں. بینہ سے مراد ایسی کھلی کھلی دلیل جو اپنے آپ ظاہر ہو، اور روشنی بھی کھلی کھلی اور ظاہر چیز ہے، اس لیے بینہ روشن بھی ہوتی ہے، روشن کرنے والی بھی ہوتی ہے، اس میں اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی. قطعی طاقتور دلیل اور استدلال کو بھی بینہ کہا جاتا ہے. ایسے نشان کو جو فرقان کا رنگ رکھتا ہو اس کو بھی بینہ کہا جاتا ہے. تو میں تو ایسی تعلیم پر ہوں جو بہت کھل چکی ہے، بالکل روشن ہے، اس میں کوئی اندھیرا نہیں رہا اپنے رب کی طرف سے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم ان روشنیوں کو، اس روشنی کو جھٹلا چکے ہو. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس چیز کی تم مجھ سے جلدی کر رہے ہو، بِهِ مطلب اس چیز کی، مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ کا مطلب ہے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، مَا عِنْدِي میرے پاس نہیں ہے. اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، فیصلے کا اختیار صرف خدا کو ہے. یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اچھا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به، تو کہہ دے کہ اگر میرے پاس وہ کچھ ہوتا جس کا تم جلدی میں مطالبہ کرتے ہو، تستعجلون جلدی سے جسے چاہتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان یہ قضیہ کبھی کا طے ہو چکا ہوتا. واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو سب سے زیادہ جانتا ہے. اب یہ بہت ہی دلچسپ نتیجہ نکالا گیا ہے، اگر میرے پاس وہ اختیار ہوتا جو تم کہتے ہو کہ جلدی کر کے دکھاؤ، تو میں وہ فیصلہ کر چکا ہوتا. واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو سب سے زیادہ جانتا ہے. ان دو مضامین کا کیا تعلق ہے مجید صاحب؟ آپ نے رویا میں اگر کچھ دیکھا ہو تو بتائیں. اب تھکے ہوئے کافی ہیں. کیوں جی، وہ ہے
عذاب ہے.
ہاں
اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کے خزائن یا نعمتیں جو مانگتے ہیں، بادشاہی مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ دیں، مال دیں، تو اس سے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے.
ابھی کیا ہے یہ یہاں؟ اس میں ایک دو باتیں ایسی ہیں جو غور طلب ہیں. ایک تو یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاج ہے وہ عذاب چاہنے کا تھا نہیں، اور یہ قطعی بات ہے کہ ایک موقع پر تو ہم نے لازماً دیکھ لیا کہ جب عذاب کا اختیار دیا گیا اور آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. وہ جب طائف کا واقعہ جو ہے، اس کی روشنی میں یہ آیت کچھ ابہام پیدا کر رہی ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے، یہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. جب دیا گیا تو آپ نے تو استعمال نہیں کیا، اور یہاں پھر کیا ہے، کون سا اختیار اور فیصلہ کیوں ہو جاتا؟ بعض ایسے نشانات مانگے جاتے ہیں جو ضروری نہیں ساری قوم کی ہلاکت کے نشان ہوں. ایسے نشان مانگے جاتے ہیں جو اوٹ پٹانگ بھی ہوں غلط بھی ہوں لیکن منہ مانگے نشان ضرور ہوتے ہیں. تو پہلے فرما چکے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی جو وحی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں. تو اگر میرے ہاتھوں میں وہ کچھ ہوتا کہ میں خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کے وجود کے نشان تمہیں اس طرح دکھا سکتا جیسا تم مانگتے ہو، تو میں بہت پہلے سے یہ فیصلہ کر چکا ہوتا. مگر مشکل یہ ہے کہ میں ظالموں کو جانتا نہیں جس طرح اللہ جانتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کن ظالموں کو ہدایت دینی نہیں ہے. اس لیے فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں رکھا، ورنہ میں تو شاید سب کچھ دے دیتا. اور ظالمین کا مضمون بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ظالم نہیں دیکھتے تھے اس حد تک کہ ان کے خلاف فیصلہ کر دیتے، اور اس حد تک ظالم نہیں دیکھتے تھے کہ گویا ان کی ہدایت اب ممکن ہی نہیں رہی. باقی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ تو ہر وقت ہر ایک کی ہدایت چاہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس لیے خدا نے مجھے اختیار نہیں دیا کہ ظالموں کو وہ جانتا ہے جبکہ میں نہیں جانتا، اور ظالموں کا علم یہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کس حد تک عذاب آئے، کب آئے، کون سے نشان دکھائے جائیں جن سے ہدایت پا جائے قوم، اور کون سے نشان روک لیے جائیں، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے منہ مانگے نشان دکھا کر ان کو ہدایت دے دی جائے. یہ سارے مضامین اس ان دونوں بیانات کے اشتراک سے بنتے ہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اب وہ غیب کا جو مضمون وہاں تھا پہلے گزر چکا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی باندھا جا رہا ہے کہ وہ کیوں فیصلے کرتا ہے، کب کرتا ہے، آئندہ کیا حالات ہونے والے ہیں، ان سب غیبوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، ان کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. اور وہ فیصلے جو آئندہ ایک قوم کی وقتی تقدیر سے وابستہ نہ ہوں بلکہ آئندہ دور کے زمانوں تک اثر انداز ہونے والے ہوں، ان میں ایک ایسے وجود کے اوپر فیصلے چھوڑ دینا جو اللہ سے علم تو پاتا ہے مگر جس حد تک پاتا ہے اس سے آگے نہیں جاتا، اور اس کا علم خدا کی طرح ہر چیز پر حاوی نہیں ہے. یہ دنیا کے بنی نوع انسان کے مفاد میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے. تو اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کے پاس مفاتح الغیب ہیں، آئندہ کی چابیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے کہ جو خشکی میں بھی ہے اور جو تری میں بھی ہے، یہاں تک کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں پتا جھڑتا کوئی ایک پتا بھی، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اسے جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوا، دبا ہوا، مٹی تلے دبا ہوا. وَلَا رَطْبٍ، اور نہ کوئی تر و تازہ چیز یعنی گیلی، ولا یابسن، اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر ایک مبین کتاب میں ہے. اب یہ کون سی چابیاں کہاں ہیں، یہ جو مضمون ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، مشکل نہیں مگر تھوڑا سا سمجھنے والا ہے. غیب کو حاضر سے ایک تعلق ہے، اور اگر حاضر کا علم کامل ہو جائے تو اس پر غیب کا علم بھی لازم ہو جائے گا، کیونکہ غیب حاضر سے پیدا ہوتا ہے اور اسباب اور نتائج کا سلسلہ، کاز اینڈ کیا کہتے ہیں اس کو، افیکٹ، یہ ایسا الجھا ہوا ہے آپس میں کہ اس کو قطع کیا ہی نہیں جا سکتا. جو آج ہو رہا ہے وہ کل پر اثر انداز ہے، اور جو کل ہو رہا ہوگا وہ آئندہ پر اثر انداز ہوگا. اگر کوئی ایسا آج کے تمام واقعات، یہاں تک یہ تفصیل بھی کہ کب پتا کوئی گرے گا، کس وقت گرے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا اثرات پڑیں گے ارد گرد، وہ تفاصیل بھی موجود ہوں، یہ بھی پتہ ہو کہ خشکی پر کیا ہو رہا ہے، یہ بھی پتہ ہو کہ سمندر میں کیا ہو رہا ہے، وہ سارے فیکٹس جو ہیں کتاب مبین سے یہاں کمپیوٹر مراد ہے، اور مبین جو نتائج ظاہر کر دیتا ہے فوراً پھر، یعنی ایسا رجسٹر نہیں ہے کہ اس میں انسان خود ہی الجھ کے رہ جائے، پتہ نہ لگے کہ حسابی نتیجہ کیا نکل رہا ہے، فیکٹس ڈال دو اس میں اور وہ کلم کھلا نتیجہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو غیب کا علم ہے کوئی محض فرضی حادثاتی چیز نہیں ہے، وہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے، کیونکہ وہ حاضر کا جاننے والا ہے، اس لیے حاضر کو صحیح جاننے والا لازماً غیب کا علم رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حاضر کے تمام واقعات، ادنا سے ادنا بھی اور بڑے سے بڑے بھی، ایک ایسے کمپیوٹر میں داخل ہو جائیں جو فوراً نتیجہ ظاہر کرے ان کو کمپیوٹ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے کمپیوٹر ہیں، یعنی کائنات میں ایسے نظام اس نے بنا رکھے ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو خود حسابوں میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت وہ واقعات ہو رہے ہیں، کمپیوٹر میں خود جا رہے ہیں، نتائج نکل کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ چابیوں والا قصہ ہے، اس کی چابیاں، کمپیوٹر کی بھی چابیاں ہوتی ہیں، وہ کیز جب تک نہ ملے کمپیوٹر کی کچھ نہیں سمجھ آتی، نہ رسائی ہے نہ اس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ تو فرماتا ہے اس کی چابیاں صرف خدا کے پاس ہیں، تم لوگوں کے پاس ہیں کوئی نہیں، اس کمپیوٹر سے تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور نہیں اٹھا سکتے تو غیب کے علم سے محروم رہو گے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، دیکھیں نا کتنی تفصیل ہے، خشکی بھی جانتا ہے، تری بھی جانتا ہے، پتا تک جانتا ہے، حبا ایک دانہ بھی چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے، رتب و یابس سب کچھ جانتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی اس کمپیوٹر میں داخل کر دی ہیں اس نے، یا ہوتی رہتی ہیں۔ جو چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، مبین کتاب ہے، یہ ہے اصل لطف والی بات، ورنہ اتنا بڑا جھگڑا کسی کتاب میں جائے تو وہ مبین کیسے ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ جو ماڈرن کمپیوٹر کا تصور ہے وہ اب اپنی انتہا سے بھی آگے بڑھا دیا جائے تو یہ چیز بن جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہیں وفات دیتا ہے، اب دن کو بھی تو دیتا ہے، یہ رات کی وفات سے کیا مراد ہے؟ کیوں جی؟ ہاں نیند، یہ ٹھیک ہے، مگر دن کو نہیں نیند آتی، عمومی مراد ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مراد نہیں کہ دن کو نیند نہیں آتی، دوسری جگہ ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دن کو بھی سوتے ہو، تو اس لیے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا جس کو دوسری آیت جھٹلا رہی ہو، بس ایک آیت کے معنی کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت سے بدل دی جاتی ہے۔ یہ اعتراض نہیں اٹھتا کہ اللہ کوئی کہہ دے کہ دن کو بھی سوتے ہیں، اللہ کہے گا کہ میں نے فلاں جگہ لکھا ہوا، دیکھ لو بے شک کہ ہاں دن کو بھی سوتا ہے، مگر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑا سا جسمانی سمجھا لوں کہ روحانی بھی آئیں گے بعد میں، اس لیے کہ یہ جو مضمون ہے اس کا روحانی نہیں کہنا چاہیے، صرف ان معنوں میں روحانی کے روح کو قبض۔ تو یتوفاکم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قسم کی موت دے دیتا ہے، دوسری جگہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روحوں کو قبض کرتا ہے، پھر جن کو زندگی دینی ہو، جن کی زندگی لمبی ہو، ان کی روحیں واپس لوٹا دیتا ہے، اور جن کو موت جن کے مقدر ہو چکی ہو ان کی روحیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ میں پہلے غالباً درس میں بتا چکا ہوں، کیوں جی بتایا تھا نا، کیا تھا بتایا، کیا بتایا تھا، بھول گئے یا یاد ہے؟ دوبارہ سنو، کیوں آپ کو یاد ہے، سمجھایا تھا کہ ہر انسان جو سوتا ہے تو اس کی روح واقعتاً ڈوبتی ہے، کانشیسنیس ہی روح ہے دراصل، جو مرضی روح کی تعریف کر لیں آخری نتیجہ یہی ہے کہ کانشیسنیس روح ہے، جتنی زندگی میں کانشیس زیادہ ہو اتنا ہی وہ زندہ ہے. اور انبیاء کو چونکہ ایک دوسری کانشیسنس عطا ہوتی ہے، ایک شعور ایسا جو ان چیزوں کا جس کے عام انسان کو علم نہیں ہوتا، اسی لیے ان کو خلق آخر کہا جاتا ہے. ان کی ان پہ جو نفخ روح ہوتا ہے تو اچانک ایک اور وجود بن جاتے ہیں. ان کی کانشیسنس اس مادی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اخروی دنیا سے بھی ایسا تعلق رکھتی ہے، وہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اخروی حالات کو، روحانی باتوں کو. تو روح کا قبض جو ہے وہ واقعتاً روزانہ ہماری نیند کی حالت میں ہوتا ہے. روح ڈوبتی ہے، ایک حد تک ڈوبتی چلی جاتی ہے، اور پھر آخر پر اس کو ایک دھکا لگتا ہے کہیں سے اور وہ واپس آ جاتی ہے. اور اتنا باقاعدگی کے ساتھ، اتنے قطعی حساب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جن سائنٹسٹ نے اس پہ تحقیق کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک کلاکس جو ہیں ان سے بھی ناپا جائے تو اس وقت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جتنی دیر روح کے لیے ڈوبنا مقدر ہے، جتنی دیر میں واپسی مقدر ہے، وہ ایٹامک کلاک کی طرح باقاعدگی اور پریسیجن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس حالت میں جو گہری ڈوبی ہوئی حالت ہے، اس میں جو آپ کے تجربے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں. اس لیے ادر ورلڈنیس کا بھی ایک تصور اس میں ہے، جیسے اگلے جہان کو دیکھ کر آپ اس جہان میں باتیں نہیں بتا سکتے. اس ڈوبی حالت میں آپ نے جو کچھ دیکھا آپ کو کچھ پتہ نہیں. خوابیں صرف اتنی یاد ہیں کہ جب آپ کو روح کو خدا تعالیٰ دھکا دے کر واپس بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے پھر جن کو رکھنا ہو ان کو پھر واپس ہی وہیں رکھ لیتے ہیں، اس مقام تک ضرور پہنچتی ہیں روحیں، جس کے بعد نیند کی حالت کی موت ہے جس کو ڈاکٹر سمجھ نہیں سکتے مگر مانتے ضرور ہیں. ایک بیماری ہے جس میں سوتا سوتا آدمی مر جائے، بظاہر فزیکل کوئی نقص نظر نہ آئے مگر سوتے میں پھر وہ واپس نہیں آتا. تو یہ وہ بیماری نہیں، اللہ کی تقدیر ہے کہ بعضوں کو پھر وہ واپس بھیجتا ہے اور بعضوں کو نہیں بھیجتا. جو واپس آتے ہیں وہ جب جاگنے کے قریب آ جائیں تو وہاں روحیں ٹھہر جاتی ہیں اور آنکھوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، آر ای ایم جو ہے نا، ریپڈ آئی موومنٹ. اور بھی ہوش نہیں آئی ہوتی، سوئے ہوئے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو خوابیں دیکھ رہے ہیں وہ ساری یاد رہتی ہیں، کیونکہ کانشیسنیس اس پردے پر آ گئی ہے جس پردے پر اس کی یادداشت رقم ہے. انسان کے دماغ کے ہر پردے پر اس کی یادداشت رقم نہیں ہے. جہاں یادداشت رقم ہوتی ہے، یعنی ایسی یادداشت جس کو بلا سکے واپس اور استعمال کر سکے، وہاں جو خواب آتی ہے وہ اس کو یاد رہتی ہے. اور بعض دفعہ بھول بھی جاتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن جب بھی ایسے شخص کو جگا دیا گیا جس کی آنکھوں میں تیز حرکت تھی تو فوراً اس سے پوچھا کیا ہو رہا تھا، وہ بتا رہا میں نے خواب دیکھا. تو پتہ لگا کہ انسان ہر رحمہ خوابیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس میں وہ خوابیں نہیں دیکھ رہا. مگر بعض ڈوبی ہوئی حالت کی خوابیں ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ پردہ نہیں اٹھانا. جتنا وہ قریب جائے گا اتنا ہی جب وہ واپس آئے گا تو اس کو کچھ بعض دفعہ ہلکا سا احساس ہوتا ہے کہ کچھ اچھا ہوا تھا یا برا ہوا تھا، مگر بسا اوقات یہ بھی احساس نہیں ہوتا. تو یہ مضمون ہے کہ جب خدا تعالیٰ راتوں کو وفات دیتا ہے تو ان معنوں میں وفات دیتا ہے. پھر یہ بھی جانتا ہے ما جراتم بن کہاں ہے، اس آیت کے بعد ختم مٹھی ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، کہاں گئی یہ آیت کو مکمل کر لینا. ہاں آ گیا، تم یبعثکم و یعلم ما جراتم بن نہارے، اور جانتا ہے جو دن کو تم حرکتیں کرتے پھرتے ہو، جراتم جو تم کرتے پھرتے ہو، جو کمائیاں کرتے ہو. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے دن کے وقت. فیہ سے مراد دن کے وقت، دن کے یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ جس طرح ہے یہ وہ تھا. اور دوسرا نتیجہ نکالا ہے اس کا پہلے سے تعلق ہے، رات کو تمہیں وفات دیتا ہے دن کو اٹھاتا ہے. اور بیچ میں یہ ہے کہ دن کو بھی جانتا ہے جو تم کرتے پھرتے ہو، اس کا علم اس کو ہے. لیقضی اجل مسمی، تاکہ جو میعاد تمہارے لیے اس نے مقرر کر رکھی ہے وہ پوری کی جائے، یعنی رات کا اس کا مرنا اور واپس آنا اتفاقی حادثہ نہیں ہے، وہ تقدیر الہی ہے جس کے فیصلے کے مطابق جس کو خدا نے واپس بھیجنا ہو اس کو واپس بھیج دیتا ہے، اور دن کو اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ بقیہ مدت جو اس کی مقرر ہے وہ بھی اسے پورا کرے. تم الہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے. تم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، ضرور خبر دے گا اس ان باتوں کی جو تم کیا کرتے تھے. باقی انشاءاللہ آگے کے